الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو اس سلسلے گفتگو میں ہمارا جو موضوع ہے وہ توحید در قرآن میں, یعنی اب ہم کہہ لیں ہمارا جو لاسٹ چیپٹر ہے وہ شرک کے حوالے سے, اور اس میں ہم نے پچھلی دفعہ, السلام علیکم, شرک کے حوالے سے کئی نکات آپ کے سامنے رکھے تھے, اور جو ہمارا فائنل تقریباً کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ اگر انسان توحید کو پہچانتا ہے, توحید کی معرفت رکھتا ہے, تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ شرک سے بچے گا, بلکہ اس کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ شرک محال ہے. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر مسلمان اس جگہ پہ نہیں ہیں کہ جو اس مقام پر ہوں کہ وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ شرک سمپلی اس نظام زندگی میں پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ بدن کے تمام اجزاء اور انسان کی جان اور روح, اس میں کوئی کمپیریزن پاسبل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی ہمارا بدن جو ہے وہ قلب کی حرکت کی وجہ سے زندہ رہتا ہے, یا ہم جو ہیں وہ اپنے دماغ کی صحت کی وجہ سے صحیح طریقے سے ایکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل اور دماغ کو جو ہے نا وہ روح سے کمپیئر کرنا شروع کر دیں. یہ سمپلی پاسبل نہیں ہے, ابسرڈ ہے یہ کمپیریزن. تو اسی طریقے سے اگر کوئی توحید کی حقیقی معرفت رکھتا ہے تو مخلوق کسی بھی درجے کی ہو, کسی بھی درجے کی مخلوق ہو, اس کو خالق اور الہ کے ساتھ کمپیئر کرنا یا اس صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کرنا یا ملانا یہ محال ہے. ٹھیک, تو یہ نا اس کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ بھی اس قسم کی, نعوذ باللہ اس قسم کے, اور میں نے کہا تھا کہ یہ صرف مسلمانوں کے مسائل نہیں ہیں بلکہ تمام ادیان جو ہیں, ایون غیر آسمانی ادیان بھی, یعنی جن میں ظاہراً بدھسٹ ہیں یا ہندو ہیں کہ جو دیندار ہیں, دین رکھتے ہیں, لیکن ظاہراً ان کا جو دین ہے وہ آسمانی سلسلوں سے جڑا ہوا نہیں ہے, یعنی پیامبران سے جڑا ہوا نہیں ہے. تو لیکن وہاں بھی اس قسم کے مسائل ہیں. ٹھیک, تو اس کو ہم ذرا اس بحث کو, کیونکہ اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ موضوع ذرا دقت طلب ہے, تو میں پھر اس کو سمیٹتا ہوں, یعنی اس اعتبار سے کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ جو توحید ہے جب آپ اس کی شناخت کر لیتے ہیں تو وہ توحید مختلف درجات اور مراتب پر موجود ہوتی ہے, یعنی کہ جس کو ہم قبول کرتے ہیں. اور پہلی, اور اس کو میں نے اس بات کو رد کیا تھا کہ یہ ڈائمینشنز نہیں ہیں, ایسپیکٹس نہیں ہیں, بلکہ وہ ہستی خود ہے مختلف مراتب پر. ٹھیک ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں اور چھپے ہوئے ہیں اور ایک ڈائمینشن آپ کا بدن ہے اور ایک ڈائمینشن آپ کے ایموشنز ہیں اور ایک ڈائمینشن آپ کی عقل ہے, بلکہ ہر مقام پر آپ خود موجود ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہی ہیں جو عقل کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں, آپ ہی ہیں جن میں جذبات ظاہر ہوتے ہیں, اور آپ ہی کا یہ بدن ہے جو مختلف کام کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے, اور یہی وہ چیز ہے نا جو تقریباً لوگوں کے لیے بہت مشکل کھڑی کر دیتی ہے کہ وہ جو وحدت الوجود اور وہ سارے جو معاملات ہیں, کہ یعنی یہاں پر اگر ہم کہتے ہیں خدا کا جلوہ ہے تو ہمارے دماغ میں کیا بات آتی ہے کہ, السلام علیکم, یعنی ہمارے دماغ میں بات یہ آتی ہے کہ خدا کہیں الگ ہے, دور ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جلوے کا مطلب ہے کوئی روشنی یا لائٹ نکل رہی ہے وہاں سے اور وہ ادھر تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ خود ہی, یعنی وہی ہستی ہے جو اس طریقے سے اپنے کو ظاہر کر رہی ہے اس مقام پر, تو یہ بہت بہت زیادہ مشکل ہے, مطلب ہوتا ہے لوگوں کے لیے اس بات کو سمجھنا, اور اسی جگہ پر آ کے نا چیزیں کنفیوز ہو جاتی ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر علامہ طباطبائی نے اس بات کو لکھا ہے نا کہ جو عباد اللہ المخلصین ہے وہ اس کی مثال ہے, یعنی جن کو قرآن کریم نے عباد اللہ المخلصین, یعنی جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے, وہ اس بدنی وجود میں رہتے ہوئے ید اللہ ہیں, ہے نا؟ ید اللہ آپ بدن کو ریفر کر رہے ہیں نا, ان کی عقل کو تو ریفر نہیں کر رہے. ید اللہ اور عین اللہ, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام فعلیت پر, یعنی جو لوئسٹ لیول کا ظہور ہے, لوئسٹ لیول کا ظہور ہے نا, بدن, بدنی ظہور, مادی ظہور, تو وہاں بھی کون ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور ہم اس ظہور کو کیوں نہیں فیل کر رہے؟ اپنی اس جہالت کی وجہ سے جو ہم نے بیچ میں پردے کھڑے کیا لگائے ہوئے, ٹھیک ہے؟ ورنہ یہ ثبوت موجود ہے نا ہمارے پاس کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ مٹی ہے, رسول تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی, اللہ نے پھینکی, لفظ اللہ ہے آیت میں, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, یعنی اللہ جو اسماء کے لحاظ سے بالا ترین مقام ہے, اس میں جامع والا مقام ہے, لیکن اس جگہ پر خدا فرما رہے ہیں کہ یہ اے رسول, یہ جو تمہارا ہاتھ مٹی پھینک رہا ہے, یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ اس مٹی کو پھینک رہا ہے, صحیح؟ تو اچھا, کیونکہ اس قسم کی قرآنی آیات پر غور ہی نہیں کیا جاتا, یہ ان کا بیان ہی نہیں ہوتا, تو جو حضرات اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے نتائج نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو خود ہی مشرک قرار دے دیا جاتا ہے, یا ان کو خود ہی ان پر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات کہ توحید کے مراتب ہیں, ذات, اسماء, صفات اور افعال, لیکن ہر جگہ پر وہ خود موجود ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جیسے قرآن کریم کی مختلف آیتیں ہیں, وہ خاص طور سے سورہ توبہ کی آیت ہے غار ثور والی, اس میں رسول اللہ نے کیا فرمایا, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہماری معیت میں ہے, صحیح ہے؟ جیسے سورہ لقمان کی آیت ہے, حضرت لقمان اپنے فرزند کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ذرے کے وزن کے برابر بھی ہو, پہاڑوں میں ہو, آسمانوں اور زمین میں بکھری بھی ہو, یأتی بہ اللہ, اللہ اس کو لے کر آئے گا. یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ وہ چیز, وہ ذرہ کبھی بھی خدا سے الگ نہیں تھا, کیونکہ لے کر آنا, اس کے بارے میں بتانا, اس میں فرق ہے. آپ کہنا میں کسی شے کو لے کر آؤں گا, تو لے کر آنے کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں. یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر, ٹھیک؟ تو یہ توحید کے جو مراحل ہیں, مراتب ہیں, اس میں اس بات کا, یعنی مراتب کو مد نظر رکھنے کے بعد, کس بات کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ وہ خود جلوے کا اختلاف ہے, ظہور میں اختلاف ہے, لیکن وہ خود موجود ہے معیت میں. ان اللہ معنا, حضور کیا بات بیان فرما رہے ہیں کہ کیا خدا کا کوئی جلوہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے؟ ان اللہ معنا, ان اللہ مع الصابرین, ٹھیک؟ جی,
اسی سے متعلق کنفیوژن یہی کلیئر کر, جب آپ نے کہا کہ اللہ ساتھ ہے, تو یہ اللہ کا ساتھ صرف وہ مخصوص بندوں کے لیے ہے, رسول کے لیے, ائمہ کے لیے ہے, یا نیک بندوں کے لیے؟
ہاں, میں اس کو واضح کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اچھا, وہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ شاید ریکارڈنگ میں یہ سوالات سنائی نہیں, سمجھ میں نہیں آتے, تو میں سوالات بھی دہرا دیتا ہوں جی, کہ
اس کے لیے, سوری, میں آیت بھی آگے جو کرسی کی ہم پڑھتے ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ولی ہے مومنین کا, کہ ان کو جہالت سے اور ظلمت سے نکال کے نور پہ لاتا ہے. پھر اگلے اسٹیپ پہ ہم کہتے ہیں کہ اور تاغوت ان کے ولی ہے جن کو نور سے نکال کے, جب نور سے نکلنے والا عمل ہے, تو اس وقت معی اللہ کا ساتھ ہونا, یہ تھوڑا سا اگر ایکسپلین
جی. یعنی یہاں پر میں پھر وہی کہ سوال یہ ہے کہ خدا کی معیت جو ہے, کیا خدا کی معیت ہر ایک کے ساتھ ہے یا فقط مومنین کے ساتھ ہے؟ اور جب سورہ آیت الکرسی میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں یا کفر کرنے والے, ان کے اولیاء طاغوت ہیں, اور جو ان کو نور کی طرف سے ظلمات کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت خدا کی معیت کہاں چلی جاتی ہے؟ تقریباً یہ سوال ہے جی, ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے ایک جملہ کہا نا, جواب آلموسٹ اس میں ہی ہے کہ خدا کی جو توحید ہے, یعنی خدا ہر جگہ موجود ہے, لیکن ہم معصومین علیہ السلام کے طریقے سے اس کو کیوں نہیں دیکھ پاتے, وہ ہمارے اندر خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کردہ حجابات ہیں. ٹھیک ہے, پہلی وجہ یہ کہ جو معیت خدا ہے, یعنی خدا کیوں فرما رہا ہے کہ اللہ یعنی رسول کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, رسول اپنے تمام انبیاء کے ساتھ ہے, خدا مخلص مومنین کے ساتھ ہے, خدا صابرین و محسنین کے معیت میں, یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لوگے, اس حوالے سے اپنا تزکیہ کرو گے, تو تم معیت خدا کو دیکھنے اور اس کا ادراک کرنے اور اس سے کنیکٹ ہونے کے قابل ہو جاؤ گے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اس وقت تمہارے ساتھ ہوگا. یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک انسان ہے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے یا اپنے کمرے کے دروازوں پہ پردے ڈال کے بیٹھا ہوا ہے, اور اس سے کوئی آ کے کہے کہ باہر دیکھو کتنی روشنی ہے, کتنا نور ہے, اب پہلے تو وہ کہے گا کہ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, پھر اس سے کیا کہا جائے گا, اپنی آنکھوں کی پٹی اتارو یا اس تنگ و تاریک کمرے سے باہر نکلو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ نور اس وقت آیا ہے یا ظاہر ہوا ہے, نور ہمیشہ سے موجود تھا, ہم نابینا تھے یا ہم نے اپنے کو نابینا بنایا ہوا تھا زبردستی. ٹھیک ہے, معیت کا ایک پہلا معنی یہ سمجھ لیں کہ معیت کا مطلب یہ ہوتا ہے جب خدا نے مخصوص صفات کی نشاندہی کی, تو یعنی خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر اس رستے پر چلو گے تو یہ پردے ہٹتے جائیں گے, میرے اور تمہارے درمیان حجابات کم ہوتے جائیں گے. تو وہ چیز یعنی جیسے وہی مثال ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی کے جب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ, تو وہاں پر بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں انا لمدرکون, بے شک ہم پکڑے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کلا انا معی ربی. تو یہ معیت رب خالی حضرت موسیٰ کو کیوں دیکھ رہی ہے کہ اگر خدا موجود ہے وہاں پہ تو اس وہ کانفیڈنس خالی حضرت موسیٰ کے پاس کیوں ہے کہ بے شک میری معیت میں میرا رب ہے اور ان قریب وہ میری ہدایت کر دے گا, اس مسئلے سے مجھے باہر نکال دے گا. ٹھیک, تو پہلی یہ بات. دوسری بات جو سوال کا دوسرا پہلو ہے کہ ولایت طاغوت کہاں سے آتی ہے اور وہ کیوں کر لوگوں کو نور کا مطلب یہ ہے کہ بہتر حالت سے پستر حالت میں, نور کا مطلب واقعی نور نہیں ہے ضروری, انہیں بہتر سے بدتر حالت کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے. یہ اذن خدا سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رہے, خدا نے اس بات کا اذن دیا ہے کہ جو میرے تمام پیغامات کو یا تمام ارینجمنٹس کو ٹھکراتا رہے گا اور مجھے قبول نہیں کرے گا تو میں اسے اپنی ولایت سے باہر نکال دوں گا, یا وہ باہر نکل جائے گا, جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ شیاطین اور طاغوت اس کے سرپرست بن جائیں گے. یہ اذن خدا سے, یہ اذن خدا سے معیت ہے. معیت اہل جہنم کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ معیت ختم نہیں ہو رہی کہیں بھی, لیکن مسئلہ یہاں پر جو بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان خود خدا کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ کس قسم کی قائم کر رہا ہے. اور یہی بات ہم کو سمجھائی گئی ہے کہ وَفِلْ آخِرَتِ مَغْفِرَتُمْ وَرِضْوَانْ وَعَذَابٌ شَدِید. یعنی اس بات کو سمجھو, اس بات کو سمجھو کہ خدا جو ہے نا وہ فقط وہ نہیں ہے کہ جو تم ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں اور رحمان و رحیم ہے, یہ معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو میں نے کئی دفعہ اس بات کو کہا کہ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے ہمیں. لائف میں کنسٹرکشن بھی ہے, ڈسٹرکشن بھی ہے. ٹھیک ہے, محبت بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ لعنت بھی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے, وہ اذن خدا سے کہ اگر تم میری ولایت سے باہر نکلو گے, ایمان کو رد کرو گے, ترک کرو گے, تو پھر یہ حال ہوگا تمہارا.
تھوڑا سا جیسے آپ نے بولا کہ خدا کسی سے بھی, یعنی چاہے وہ جہنمی یا جو برے کام سے بھی دنیا, جیسے دعائے کمیل کے اندر وہ جملے کہ میں اگر اس میں آگ میں چلا بھی گیا تو اس کنیکشن کو وہ فیل کرتا ہے وہ بندہ کہ جو اس جگہ پہ ہے, یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے, مگر یہ کہ اس کا وہ کنیکشن باقی رہا ہے اللہ کے ساتھ,
وہ تو کبھی بھی نہیں ختم ہوگا نا. یعنی کہ اگر جب تک خدا کسی انسان کے بارے میں یا کسی بھی مخلوق کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کر لے کہ اسے پردہ عدم میں بھیج دینا ہے, اس کو نتھنگ کر دینا ہے, تب تک وہ کنیکشن باقی ہے, تب تک وہ چیز موجود ہے, تب تک جیسے کہتے ہیں وہ وجودیت ہے اس کے پاس, ایگزسٹنس ہے.
اور جو دوسری بات یہ کہ اللہ مومنین انبیاء ائمہ کے ساتھ ہے, جیسا اللہ کے اپنے پردے یا اپنے وہ حجاب دے دو, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شروع میں طور پہ گئے تھے اور انہوں نے حضرت یہ اللہ نے جب حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس, تو انہوں نے وہاں پہ بولا تھا کہ میں نے قتل کیا ہے وہاں پہ, تو اللہ نے بولا تھا میں وہاں ہوں گا, مگر جب وہ اپنی قوم کے ساتھ,
ہاں اس قسم کی چیزیں ارتقاء اور وہ سب چیزیں دی ہیں,
تو وہ آلریڈی محسوس کر رہے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے.
نہیں محسوس نہیں کرنا ہے, وہ دیکھنا ہے, رویت ہے. اچھا اب ہم اس کو گفتگو کو تھوڑا سا اس پہ سمیٹیں, انہیں کہ کنسولیڈیٹ کریں ذرا شرک کے حوالے سے, کہ پہلا جو ہمارا انہیں مراتب توحید کو سمجھنے کے بعد اب ہمارا جو ہم نے اس بات کو دیکھا کہ نارملی جو لوگ ہیں وہ خدا سے کس مرحلے پر کنیکٹ ہوتے ہیں, توحید افعالی کے مرحلے پر کنیکٹ ہوتے ہیں. صحیح ہے, توحید ذات کی معرفت رکھنے والے بے انتہا کم ہیں, بے انتہا قلت میں, اور توحید اسماء و صفات تک پہنچنے والے لوگوں کی بھی تعداد زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, توحید اسماء و صفات کے اندر جو بنیادی چیزیں آتی ہیں اور جو جن کا ادراک نہ کرنا, کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ توحید اسماء و صفات کا شعور نہیں رکھیں گے تو توحید افعالی کے مرحلے پر یقیناً شرک کا شکار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا, اس کو ہمیں الیبوریٹ کرنا ہے. اچھا, لوگ توحید افعالی میں شرک میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں, اس کا عملی ریزن کیا ہے, پریکٹیکل ریزن کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں جس کو میں کئی مثالوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے آج چاہتا ہوں کہ بیان کروں, خالی ایک اسٹیٹمنٹ نہ رہے وہ بات. نمبر ون یہ کہ خدا نے ہمیں زندگی میں آیتیں اور انڈیکیٹرز دکھائے ہیں. ٹھیک ہے, یہ زندگی جو ہے ہم سے کمیونیکیٹ کرتی ہے تھرو سائنز آف اللہ, جن کو کہا جاتا ہے آیات. لوگ ان پر توجہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہے جس کی وجہ سے ان کے ایمان میں خرابی پیدا ہوتی ہے, اور ایمان کی خرابی جو ہے وہ سب سے پہلے کس جگہ پہ ظاہر ہوتی ہے, شرک کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. دوسری بات کہ خدا تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور کم عقلی, یعنی عقل کے کم استعمال کو دیکھتے ہوئے ہم سے گفتگو کی ہے امثال اور تشبیہات کے ذریعے سے اپنے کلام میں, جو کلام خدا میں بھی بکثرت پائی جاتی ہیں, کلام معصومین میں بھی بہت زیادہ موجود ہیں امثال و تشبیہات. ان امثال اور تشبیہات کو ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے. یعنی بہت سارے مقامات پر وہاں کیا پرابلم ہوتی ہے کہ یا تو اس کے صرف ظاہری معنی میں پھنس جاتے ہیں, ظاہری لفظ میں پھنس جاتے ہیں, یا اس کے معنی کو اپنی سمجھ کے مطابق انٹرپریٹ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اس کے مطلب جو دیگر تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, یہ دو مسائل ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ جو ہمیں کہاں پہ لے جاتے ہیں, خدا نخواستہ نعوذ باللہ, شرک کی طرف لے جاتے ہیں. اور یہ والا شرک وہ ہے کہ جو توحید افعالی کے معاملے میں آتا ہے. ٹھیک ہے, توحید افعالی کا کیا مطلب ہے کہ وہ لیول جہاں پر خدا ہم سے انٹریکٹ کرتا ہے, یعنی جہاں پر افعال خدا, کار خدا ہماری زندگیوں میں شامل ہوتے ہیں یا جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو پرابلمز ہیں لوگوں کی, یعنی ہم جیسے لوگوں کی, شرک کے حوالے سے کہ آیات الہی میں تفکر و تدبر نہیں کرنا، ان پر غور و فکر نہیں کرنا، اور جن امثال اور تشبیہات کے ذریعے سے ہم سے گفتگو کی گئی ہے، اور ایسا کیوں کیا ہے خدا نے؟ ہمیں ہماری سہولت کے لیے کیا ہے، کیونکہ ہم سے اگر عقل کے معیار کے مطابق بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی، ہے نا؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ اگر کسی کو بھی پوچھیں کہ امام علی علیہ السلام کے وہ جو جملے ہیں، جو دو تین خطبات ہیں توحید کے حوالے سے، سمجھ میں آتے ہیں؟ تو آپ کو دیں گے کتنے لوگ ملیں گے کہ جو کہیں کہ ہم ان کو سمجھتے ہیں؟ یا جیسے امام زمان علیہ السلام کی جو وہ ہے دعائے رجبیہ، اس میں ہے کہ یا معروفاً بغیر شبہن، یا موصوفاً بغیر کنہن، یعنی اے وہ جو معروف ہے، یعنی جس کی معرفت حاصل کی جاتی ہے لیکن بغیر کسی شباہت کے، ویا موصوفاً، اور اے وہ جس کی صفات بیان کی جاتی ہیں بغیر کنہن، بغیر اس کے کہ اس کی حقیقت کو جانا جائے۔ اب اس جملے کو سمجھنے والے لوگ کتنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس مقام پر جو ہے آپ سے معصوم کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ ہماری عقل کو ایڈریس کر رہے ہیں، یہ تمثیلات و تشبیہات نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص تمثیل و تشبیہ نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ وہ ایک مضبوط عقل اور ایک تربیت یافتہ نفس چاہیے، تزکیہ شدہ نفس چاہیے، جو ان جگہوں کی حقیقت کو جان سکے، ٹھیک ہے؟ یا جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے آیت الکرسی کے دو تین جملے پڑھے تھے شروع کے، کہ وہ تمثیلات و تشبیہات نہیں ہیں، صرف ایک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں تینوں مراتب توحید سمیٹ دیے۔ اب اس کو سمجھنا نارمل وہ نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم خدا کی بارگاہ میں نہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ بھی تقریباً زیادہ تر لوگوں کا عذر ہے، بہانہ ہے، لیکن خدا اس کی بھی رعایت کرتا ہے کہ چلو یہ نہیں سمجھ میں آتا تو کم از کم اس بہانے سے سمجھو، اس بہانے سے سیکھو، ہم تمہارے سامنے مثالیں بیان کرتے ہیں، عبرتیں سناتے ہیں، واقعات رکھتے ہیں تمہارے سامنے تاریخ کے، چلو اس سے سیکھ لو، ٹھیک ہے؟ لیکن وہاں بھی جو ہمارا کام ہے کیا ہے کہ ادھر بھی ہم نے ہر چیز میں ایک گڑبڑ کرنا ہے، اور اس کی میں چاہتا ہوں کہ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں، ٹھیک ہے؟ اور اس چیز کو خود قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 105، وَكَأَيِّم مِّن آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اور کتنی آیتیں ہیں، آیتوں میں سے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو ہم نے نشانیاں رکھی ہیں، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کہ وہ اس پر سے، یعنی جو لفظ ہے تقریباً اگر میں ترجمہ کروں، منہ اٹھا کے گزر جاتے ہیں، بغیر توجہ کے گزر جاتے ہیں ان آیتوں میں سے، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اس حالت میں کہ گویا انہوں نے ان سے منہ موڑا ہوا ہوتا ہے، توجہ ہی نہیں کرتے، جو ہم نے آسمانوں اور زمین میں کتنی آیتیں بیان رکھی، ٹھیک؟ اور وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اور جو ایمان لانے والوں کی اکثریت بھی مشرک ہے انہی سب معاملات کی وجہ سے، کہ وہ اس کی حقیقت کو نہیں پہچانتے یا نہیں جاننا چاہتے۔ اچھا، اب اس میں دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں یہ امثال اور تشبیہات اور وہ چیزیں کہاں کہاں پر انوالو ہوتی ہیں اور ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آیت الکرسی سے ہی مثال لیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے بعد اگلا فقرہ جملہ کیا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہیں پکڑتی یا اس پر غلبہ نہیں پیدا کرتی اونگ اور نہ نیند۔ اب آپ مجھے سوچ کے بتائیں، یہاں اس جملے کو سننے کے بعد آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟
یعنی یہ ہم
یہ ہم جو ہیں پڑھتے تو بہت ہیں آیت الکرسی اور اس میں، لیکن جب ہم نے یہ جملہ سنا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو اس کا کیا معنی میرے دماغ میں آیا؟ کیونکہ اونگ اور نیند کا تعلق آپ کے بدن سے، اونگ اور نیند کا تعلق ظاہراً اگر میں اور جاؤں میری آنکھوں سے، میرے برین سے، ٹھیک ہے، اینڈ سو آن، تو اگر اس کو اونگ اور نیند نہیں پکڑتی ہے تو میں، یعنی یہ آیت ہم کو کیا بتانا چاہ رہی ہے؟ اب سوال جو ہے نا وہ یہاں پر یہ ہے نا، یا یہ کہ ہم اس طریقے سے چیزوں کو سوچنا کریں کہ جس، یعنی جیسے مثال کے طور پر میں تھک جاتا ہوں، میں اس کے بعد مجھے آرام کی ضرورت پڑتی ہے، پھر مجھے نیند آتی ہے، اس قسم کے ساری باتیں ہوتی ہیں، تو گویا خدا بھی تھک سکتا ہے، خدا کو بھی آرام کرنے کی فکر ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ اب یہ کس قسم کی گفتگو ہے؟ یعنی یہ ایک گفتگو ایسی ہے کہ جس میں ایک مثال کو سامنے رکھا گیا ہے اور ہم کو یہ بات بتائی گئی ہے۔ اب یہاں پر وہی لوگوں کے مختلف مراتب ہیں کہ کوئی یہ سمجھے گا کہ نہیں خدا تھکتا نہیں ہے، اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ خدا تھکتا نہیں ہے، خدا از اوور ایفیشنٹ، اسٹل وہ مشرک ہے یا نہیں ہے؟ آپ خود سوچیں اس بات کو۔ اگر کوئی انسان اس بات کو وہ تصور کر رہا ہے کہ خدا تھکتا نہیں ہے، وہ ابھی بھی شرک کے دائرے سے باہر نہیں نکلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے لیے اس صفت کا ذکر کرنا جائز سمجھ رہا ہے جو ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ جو مادی اور جسمانی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پرابلمز ہیں۔ یعنی کیوں کہا جا رہا ہے وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، کہ مومنین کی بڑی تعداد بھی اس معیار سے اوپر نہیں جا پاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہی، اور یعنی ہم بڑے بہت فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہی وہ توحید کی تربیت ہے جو معصومین علیہ السلام اور آئمہ علیہ السلام کے کلمات میں ہم کو ملتی ہے، کہ جب چھٹے امام سے، مجھے صحابی کا نام یاد نہیں ہے، کہ جب بات ہوئی کہ شاید آپ نے پوچھا تھا کہ توحید بیان کرو، تو انہوں نے کہا خدا حی ہے، زندہ ہے، تو آپ نے کہا نہیں، خدا وہ زندہ ہے جس کے ساتھ موت کا تصور نہیں ہے، خدا وہ عالم ہے کہ جس کے لیے جہل کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں خدا عالم ہے، اور ہمارے پاس عالم کا تصور کسی عالم کو دیکھ کر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس عالم میں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، دو باتیں بالکل یعنی کہ انیویٹیبلی موجود ہوتی ہیں، کہ وہ ایک وقت سے عالم بنائے، اس سے پہلے وہ عالم نہیں تھا، کوئی بھی ہو، یعنی بڑے سے بڑے آپ کسی سائنٹسٹ کو لے لیں، مجتہد کو لے لیں، آیت اللہ کو لے لیں، وہ ایک بتدریج اپنے علم کے معیار پر آیا ہے نا، ایک وقت سے پہلے وہ عالم نہیں تھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے علم میں کم و بیشی، اونچ نیچ پاسبل ہے، تو کیا ہمارے خدا کے وہو العلیم کا یہ تصور ہے؟ ٹھیک۔ تو یعنی امام علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا تین صفات بیان کی، وہ زندگی ہے جس کے ساتھ تصور موت نہیں ہے، وہ نور ہے لا ظلمت فی ہے، جس میں ظلمت کا کوئی گزر نہیں ہے، اور وہ علم ہے کہ جس میں کوئی جہالت نہیں پائی جاتی، ٹھیک۔ تو یعنی معصومین علیہ السلام نے جس بات کو پورا کا پورا، یعنی بہت زیادہ، اور امام علی علیہ السلام کے تو کلمات اس بارے میں بہت زیادہ ہیں، نہج البلاغہ، غیر نہج البلاغہ، ہر جگہ پہ یہ ملتا ہے، نہ صرف نہج البلاغہ میں نہیں، اور دوسری جگہوں پر بھی آپ کے خطبات ہیں اس موضوع پہ۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ پرابلم نمبر ون، کہ جہاں پر بھی کوئی تمثیل آئی، تشبیہ آئی، تو وہاں پر ہم کس جگہ پہ چلے گئے؟ اس جگہ پر کہ جناب ہمارے پاس اس مثال کا ایک تصور ہے پہلے، ٹھیک ہے، اور ہم اس تصور کے بیک گراؤنڈ میں ہم خدا کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ حقیقتاً یہ تمثیل آپ کو کیا بتا رہی ہے, یعنی اس سے پہلے یعنی اس کو کس توحید کے ساتھ جڑنا چاہیے, ملنا چاہیے, کہ تمثیل میں اگر کہیں بھی کوئی جسمانی شباہت نکل رہی ہے تو سب سے پہلے توحید کا تقاضا کیا ہے, اس کی نفی کی جائے, اس جسمانی شباہت کی نفی کی جائے. ٹھیک, ابھی میں اس سے ایک دو مثالیں آپ کو اور بھی دیتا ہوں. اچھا, اس کے بعد آپ ایک اور ٹرم جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور ذہنوں میں گڑبڑ پیدا کر سکتی ہے, وہ کیا ہے, بیت اللہ والا لفظ. یعنی قرآن کریم میں بھی ہے, طہر بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ یعنی اے رسول, اے ابراہیم, میرے بیت کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے, یعنی کعبہ. حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, ان المساجد بیوت اللہ, کہ صرف کعبہ نہیں, صرف کعبہ نہیں, بلکہ جو بھی مساجد ہیں, اگر مسجد ضرار نہ ہو تو, ہے نا, مسجد ضرار بھی ہوتی ہے نا کہ جس کی بنیاد فتنہ فساد کے لیے ڈالی جاتی ہے, اگر مسجد ضرار کے مثل نہ ہو تو ہر مسجد کیا ہے, بیت اللہ ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک تمثیل ہے نا, بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کے حوالے سے یہ بھی ایک تمثیل ہے, مثال کے طور پر بات کی گئی ہے. اچھا, اب یہاں پر دیکھیں کیا پرابلم ہوتی ہے, کہ بیت عام طور سے جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے, بیت کا ورڈ وہ آتا ہے کہ آپ جہاں پر رہائش اختیار کرتے ہیں. بیت کے اندر ایک اور جو بہت اہم اسپیکٹ ہے کہ بیت گھر کی جو باؤنڈریز ہیں وہ آپ کو انکمپاس کرتی ہیں, آپ اس باؤنڈری کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک, تو اب یہاں پر جو بیت اللہ کا ورڈ آ رہا ہے, اگر اب اگر ہمارے پاس یعنی شعور توحید ہے تو ہم پھر ان سب کو مائنس کرنا شروع کریں گے. یعنی جب ہم کعبے کو بیت اللہ سمجھیں گے, مسجد کو بیت اللہ کے طور پہ دیکھیں گے, تو ہم ان سب کو چیزوں کو مائنس کرنا شروع کر دیں گے کہ یہاں خدا رہتا نہیں ہے, اس کے در و دیوار خدا کو سراؤنڈ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, یہاں پر کسی قسم کی اللہ کی فزیکل یا ظاہری پریزنس نہیں ہے, تو پھر بیت اللہ کس معنی میں. ٹھیک, بات سمجھ میں آ رہی ہے, یعنی کہ میں کچھ مثالیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, دیکھیں کہ جہاں جہاں سے پھر اگر یہاں ذرا بھی قدم پھسلے تو بندہ سیدھا کہاں جائے گا, اگر ظواہر کے اس کے معنی میں لے لیا اس نے, جو ظاہری تقاضے ایک ورڈ کے آ رہے ہیں بیسڈ آن اور ایکسپیرینس اینڈ انڈرسٹینڈنگ, تو سیدھا سیدھا اتر گیا. ٹھیک, اچھا, تو اب یہاں پر ہم کیا بات لے سکتے ہیں, کہ وہ خدا کی بارگاہ میں حضوری کا ایک مقام ہے, خدا کی بارگاہ میں یعنی محضر خدا میں حاضر ہونے کا ایک مقام ہے, کہ جہاں پر انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, اور اگر توجہ کے ساتھ عبادت انجام دے تو خدا کی شہادت یا اس کے شہود کو پا سکتا ہے. ٹھیک, لیکن یہاں سے اگر ہم اس چیز کو لیں, اس معنی کو لیں کہ بیت اللہ یعنی مسجد کا معنی کیا ہے, کہ جو محضر خدا, وہ موقف, وہ مقام جہاں پر شہود الہ ممکن ہے اس کے نور, اس کے صفات کا. اب یہاں سے ایک بات بہت ہی عجیب نتیجہ نکل رہا ہے, اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آپ جہاں بھی یہ حالت پیدا کر لیں وہ جگہ آپ کی مسجد ہے. ٹھیک, صحیح ہے نا, پھر مسجد خالی وہ مسجد کی چار دیواری نہیں رہے گی, خالی کعبہ نہیں رہے گا, کہ اگر یہ وہ مقام ہے, یعنی مسجد بیت اللہ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جو سجدے کا محل ہے, اور یعنی خدا کی بارگاہ میں محضر حاضر ہونا ہے, اس کا شہود پیدا کرنا ہے. تو اب آپ دوسرا جملہ اس میں ملائیں کہ پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد قرار دیا گیا ہے. ٹھیک, اب آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ حقیقی توحید کی طرف آتے ہیں تو آپ کے سامنے کتنے دروازے کھلتے ہیں, بلند ہونے کے, آگے جانے کے, چیزوں کو یا معاملات کو ان کے حقیقی معنی میں سمجھنے کے. ورنہ ہمارے لیے جملہ عجیب سا ہے کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد قرار دے دیا گیا ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ میرا جو دین ہے, جو دین جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں, اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ تم جس جگہ پر بھی ہو, جس مقام پر بھی ہو, اس کو محضر خدا بنا سکتے ہو, کیونکہ اللہ ہر جگہ تمہاری معیت میں ہے, کوئی جگہ خدا سے خالی نہیں ہے. تو جہاں تم اس کے یعنی دین کے تقاضوں کو پورا کرو گے, ان صفات کے حامل ہوگے, تو تم کہاں پہنچ جاؤ گے, کس مقام پر آ جاؤ گے, محضر خدا میں ہوگے. اور جہاں پر تم محضر خدا میں ہو, وہی جگہ بیت اللہ ہے, وہاں خدا موجود ہے. ٹھیک, تو یہ اس سے آپ سمجھتے جا رہے ہیں نا کہ فرق توحیدی نظر میں اور غیر توحیدی نظر میں. اور پھر اگر انسان اس سے محروم ہو, اگر انسان اس کی طرف نہ جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہی شرک والے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. یعنی شرک والے معاملات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم خدا کو مخلوقات جیسا سوچنا شروع ہو جاتے ہیں, یا ہمارے اندر یہ جرات اور جسارت پیدا ہونے لگتی ہے کہ مخلوقات کو ایک الوہیت کے درجے تک اٹھا کے لے جائیں یا اس کے قائل ہو جائیں. پھر یہ سب جہالتیں فالو کرتی ہیں ان کوتاہیوں کو. ٹھیک, تیسری مثال ایک حدیث سے, کہ بہت مشہور حدیث ہے, ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاؤں, دیکھیں حدیثوں کے حوالے سے جو ایک چیز ہے, کہ یہ حدیث جو ہے نا, یہ اس فارم میں ایک کتاب ہے, مصنف کا نام مجھے یاد آ رہا ہے, کتاب کا نام نہیں یاد آ رہا, سید ہاشم بحرانی, وہ کتاب لکھی گئی ہے 1107 ہجری میں, یہ اس میں یہ حدیث موجود ہے. اس سے پہلے ایگزیکٹ متن آپ کو کسی کتاب میں نہیں مل رہا ہے. اس سے ملتے جلتے جملے جو ہیں نا, وہ شیخ توحید کی عیون اخبار الرضا میں ہیں, ملتے جلتے جملے, ناٹ ایگزیکٹلی سیم. تو حدیث کے اندر یہ تمام معاملات بھی موجود ہوتے ہیں کہ ٹریسنگ بیک, اس کی آتھینٹک سورس تک جانا اور وہ کرنا. لیکن بہرحال یہ ایک حدیث ہے کہ جو مستند سمجھی جاتی ہے اور اس کے روٹس جاتے ہیں پیچھے تک. اچھا, اب یہاں پر جو ایک جملہ ہے, یہ بھی کیا ہے, تمثیل ہے, تشبیہ ہے نا, ان الحسین مصباح الہدا, بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے, و سفینۃ النجات, اور نجات کا سفینہ ہے, یعنی آج کل کے دور میں ہم کہیں شپ ہے, وہ شپ ہیں, وہ سفینہ جو ہے وہ بحری جہاز کو کہتے ہیں. ٹھیک, اب اس تمثیل کا معنی کیا ہے, ہم نے 50 دفعہ اس سے زیادہ سنا ہوگا اس حدیث کو. اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے لیے دو تمثیلات یا دو تشبیہات دی گئی ہیں, ان کے ذریعے سے بات کی گئی. دو تشبیہات ہیں, مصباح الہدا و سفینۃ النجات, اور سفینہ نجات. اب اس کا مطلب کیا ہے ان باتوں کا, یعنی ہم نارملی کہتے ہیں جی واہ واہ بہت زبردست فضائل ہو گئے اور بہت عظیم بات ہو گئی, مطلب کیا ہے اس کا, مصباح الہدا اور سفینہ النجات کا. مصباح الہدا یعنی کہ ہدایت کا چراغ. ٹھیک ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں ہدایت کا چراغ, تو یہاں پر ہمارے سامنے دیکھیں دو تین سوالات آ رہے ہیں وہی اس تشبیہ کی بنیاد پر. کیا چراغ جو ہے وہ خود روشن ہوتا ہے؟ چراغ خود روشن ہوتا ہے یا کوئی اور روشن کرتا ہے اس کو؟ ٹھیک. اس کے بعد چراغ کو روشن رہنے کے لیے ایک روغن اور زیتون کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی چراغ کی جو روشنی نکلتی ہے وہ از خود تو نہیں پیدا ہوتی، اس کے پیچھے کوئی فیول ہوتا ہے، کوئی ایندھن ہوتا ہے. تو جو چراغ ہے اس کا ایندھن کیا ہے؟ ٹھیک. اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ آتا ہے وہاں پر وہ یہ کہ جس نے اس چراغ، یعنی جو بھی چراغ کو روشن کرتا ہے، جب تک وہ اس کو باقاعدہ چراغ کو پروٹیکٹ نہ کرے، اس وقت تک چراغ ہوا سے، جھونکوں سے، مختلف چیزوں سے امیون نہیں رہ سکتا. تو اب آپ خود اس مثال کو دیکھیں کہ یہ خود مثال آپ کو اور کتنی چیزوں کی طرف لے جا رہی ہے. آپ نے کبھی بھی اس طریقے سے کسی کو بات کرتے سنا؟ سب حدیث سنا کے فارغ، فضیلت بیان ہو گئی، ٹھیک ہے، سب کچھ ہو گیا. اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مصباح یعنی ہدایت کا چراغ ہیں. چراغ راہ کو روشن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کہ خود راہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں سے، اس مثال میں اب آپ نے غور کیا کتنی چیزیں خدا کی طرف جا رہی ہیں، کتنی چیزیں خدا کی طرف جا رہی ہیں. کہ اس کو روشن کرنے والا کون ہے، اس کی روشنی کو برقرار رکھنے والا کون ہے، اس روشنی کو ہر قسم کی آندھی اور طوفان سے پروٹیکٹ کرنے والا کون ہے، ٹھیک. اور وہ روغن کیا ہے، یعنی جو ہم سمجھیں کہ وہ روغن جو ہے وہ وحی الہی ہے جو معصوم کی ذات اور جان کو روشن کرتا ہے. درست. تو یعنی یہاں پر ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو تمثیلات اور تشبیہات دی ہیں اس کے اندر کتنے ہمارے لیے میسیجز ہیں جو ہم بالکل ہی سب صاف کر دیتے ہیں. یعنی اس سے آپ اس بات پہ غور کریں کہ جو کچھ بھی کلام معصوم ہے وہ آپ کو ہمیشہ الٹیمیٹلی توحید پر لے کے جاتا ہے. اب آپ نے اس پہ غور کیا نا. اسی طریقے سے جو دوسرا جملہ ہے سفینۃ النجات، تو سفینۃ النجات جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ سفینۃ النجات یعنی سفینہ جو ہے وہ کیا مانگتا ہے؟ ناخدا مانگتا ہے، یعنی چلانے والا مانگتا ہے، ڈائریکشن مانگتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں، تو اس سے اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم سے جب بات کی ہے، یعنی قرآن نے اور معصوم نے تمثیلات اور تشبیہات کی زبان میں، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ یہ والا سلوک کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جن حقیقتوں کی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہیں اور ہماری کمزوری اور نالائقی کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم سے اگر اس انداز سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم خالی ان لفظوں میں جا کے پھنس جاتے ہیں، یا ہم جو ہیں وہ اس کو بالکل پیورلی اپنے ورلڈلی ایکسپیرینس کے مطابق ہی سمجھ کر سارے کے سارے معنی پہنا دیتے ہیں. ٹھیک. یہ جو ہے کیا چیز وجہ بنتی ہے؟ یہ وجہ بنتی ہے شرک کی. ٹھیک ہے، یہ وجہ بنتی ہے شرک کی. یعنی اگر خالی ہم اس کو ایک فضیلت کے طور پہ لیں گے تو ہم کہیں گے امام حسین کیا اور سب کچھ ہی امام حسین ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اس بات پہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں مل رہی کہ رسول خدا انہیں مصباح الخدا کہہ رہے ہیں، نہ کہ از خود ہدایت. یہ جملہ تو نہیں آ رہا نا. ہم یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم سورہ حم میں خدا سے دعا مانگ رہے ہیں اہدنا اہدنا الصراط المستقیم، خدا کہہ رہا ہے صراط مستقیم تک جانا ہے, انعمت علیہم کے پاس جاؤ. انعمت علیہم کون ہے؟ مصباح الہدائیں, یعنی ان کے روشنی اور ان کے نور کے ذریعے سے تم کو ہدایت کی راہ نظر آئے گی, دکھے گی. لیکن ہدایت کی راہ قائم کرنے والا کون ہے؟ ہدایت کا مقصد و مطلب کون ہے؟ اگر آپ سفینے پہ سوار ہیں تو سفینہ آپ کو کس منزل تک لے کے جائے گا؟ وہ راہ کون سی ہے؟ وہ نجات کیا ہے؟ یہ سب بھی تو بات ہے نا اس میں, ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے اس جملے کو سنا, ہم نے کہا واہ رسول اللہ نے تو ہمارا سارا مسئلہ ہی حل کر دیا, سب کچھ ہی امام حسین ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ تمام کے تمام مسائل جو ہوتے ہیں تمثیلات اور تشبیہات کے حوالے سے جو ہماری پرابلمز ہوتی ہیں, یہ لے جاتی ہیں شرک تک, یہ پھنسا دیتی ہیں شرک میں لے جا کے. اور یعنی کہ ہم اس غلط فہمی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یعنی خدا بھی یہی ہے. تو خدا کون ہے؟ خدا عین ہدایت ہے, خدا ہدایت کا مقصد ہے, خدا منزل ہے, ٹھیک ہے. خدا وہ ارادہ اور وہ قوت ہے کہ جو ہر شے کو انکلوڈنگ مصباح اور سفینہ اپنے اپنے مقام پہ رکھتی ہے. اور اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ شرک محال ہے, یعنی یہ پاسبل نہیں ہے. اس کے ساتھ کون شریک ہو سکتا ہے؟ اس ہستی کے ساتھ, ٹھیک ہے. وہ معصوم کا, اولیاء کا مقام اپنی جگہ محفوظ ہے, انشاءاللہ ہم اس پر بھی آئیں گے. کیونکہ جیسا میں نے کہا تھا کہ اس قسم کے گفتگو سے نا لوگ دوسری طرف بھی اس میں جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ کچھ ہے ہی نہیں, یعنی ان کا جو ہے رول خالی بس پیغام پہنچا دینا ہے یا پڑھ کے سنا دینا ہے اور یہ کرنا ہے, وہ بھی نہیں ہے. لیکن اس جگہ پر جو ہے کہ جو مقام الوہیت ہے وہ اور حقیقت ہے, ٹھیک ہے. بس میں آخر میں دو آیتیں آپ کے سامنے رکھ کے نا آج کی حد تک بات پوری کروں. دو آیتیں, ایک آیت تو خود آیت الکرسی کا ہی آخری فقرہ ہے. دیکھیں آپ اس بات پہ غور کریں, وسع کرسیہ السماوات والارض. وسع یعنی وسعت پیدا کر لی ہے یا چھائی بھی ہے, اپنے گھیرے میں لیا. کرسیہ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو, یعنی آسمانوں, کرسی کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک تشبیہ ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک تشبیہ ہے نا, کرسی, اس کی کرسی. اب کوئی کرسی تو نہیں ہے جو آسمانوں اور زمین کے اوپر رکھی ہوئی ہے, یعنی ایٹ لیسٹ اس سینس میں جو میں اور آپ کرسی کو پہچانتے ہیں. تو کرسی کس کا سمبل ہوتی ہے؟ یعنی اتھارٹی ہے نا, یعنی کہ جو کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اس کا حکم چلتا ہے, اس کی اتھارٹی جو ہے نا وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے, انفورس ہوتی ہے. تو اس کی کرسی نے وسعت پیدا کی ہوئی ہے سماوات و ارض پر, ولا یعودہ حفظہما, اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. یعنی کرسی ہے, اتھارٹی ہے, جو اتھارٹی رکھنے والا ہے وہی گارجین بھی ہوگا, وہی پروٹیکٹر بھی ہوگا, لیکن اس کی حفاظت ان دونوں کی اس کو تھکاتی نہیں ہے. آخری فقرے پہ غور کریں, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اس پہ غور کریں تھوڑا سا. یہ دو اسماء کیوں آئے, کیا بتا رہے ہیں؟ اور عظیم سے پہلے علی کیوں آئے؟ علی یعنی علو والا, سب سے بلند.
پرانی جو دو آپ نے صفت بیان کی اس کی تردید یہاں کر رہا ہے,
یعنی اب دیکھیں جب بات آ رہی ہے کرسی کی, ٹھیک ہے, بات آ رہی ہے حفاظت کی, تو ہمارے ذہن کس طرف جائیں گے؟
کرسی کی
کرسی کا مطلب یعنی آپ چلیں کرسی کو کچھ بھی لے لیں, اگر اگر مثال کے طور پر ہم کرسی کو اتھارٹی بھی لے لیں تو ہمارا ذہن کس طرف جائے گا, بہت با عظمت ہے نا, عظیم کی طرف جائے گا نا, کہ جو یعنی وہ اتھارٹی کہ جو آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے, وہ بہت با عظمت ہے, ٹھیک ہے. لیکن خدا نے اس سے پہلے علی لایا ہے کہ تمہارے دماغوں میں یہ بات صاف ہو جانی چاہیے کہ یہاں پر اگر کوئی بھی عظمت کے حوالے سے بھی اگر تمہارے دماغ میں مخلوقات سے شباہت کا شائبہ پیدا ہو رہا ہے, وہو العلی, ٹھیک. یعنی عظیم سے پہلے اس لیے علی آیا ہے کہ کرسی اور حفاظت اور حفظ و حمہ اور وہ سب چیزیں اگر تمہارے دماغ میں کوئی بھی اس قسم کی غلط فہمی پیدا کرنے لگیں تو سب سے پہلے تمہیں کس بات پہ ہوشیار رہنا چاہیے, وَهُوَ الْعَلِي, اس کے علو کو سمجھنے کے بعد عظمت کی طرف آؤ, ٹھیک ہے. یعنی یہ عظمت وہ نہیں ہے کہ جو دنیاوی یا ظاہری یا مادی نظام کے تحت جس عظمت کا تصور ہوتا ہے, یہ وہ عظمت ہے کہ جو جس کا صاحب تمہارے وہم و گمان اور تصور سے عالی ہے. ایک اور آیت سورہ روم کی, اس کے بعد ہم اپنا بیان پورا کرتے ہیں انشاءاللہ. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, کہ اور وہ وہی ہے کہ جو خلق کی ابتدا کرتا ہے, ثم یعیدہ, اور پھر اس کو پلٹاتا ہے, عود کراتا ہے. اچھا یہ بھی ایک بہت بہت ہی خوبصورت پہلو ہے نظام خلقت کا, یعنی کہ آپ اس زمین کی زندگی کو دیکھیں, یہ جو زمین کی زندگی ہے یہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی ایک انسان یا بدن جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے, خلق ہو رہا ہے, لیکن حقیقتاً کیا ہوتا ہے, خلقت کیا ہے, خلقت از ریسائکلنگ, خلقت کیا ہے, ریسائکلنگ ہے, کہ ہر ایک کے پاس جو بھی بدن ہے وہ بدن پتہ نہیں کتنی مخلوقات پہلے یوز کر چکی ہیں. اگر آپ اس کو ایٹمز اور سیلز کے طور پہ دیکھیں تو میرا بدن, آپ کا بدن, ہم سب کا جسم جو ہے پتہ نہیں کتنی مخلوقات کے استعمال میں آ چکا ہے. تو یہ بہت ہی زبردست نظام ہے, کیسا, کہ لمیٹڈ ریسورسز کے ذریعے سے سیمنگلی ان لمیٹڈ لائف کو کریٹ کر دینا. تو یہ بہت عجیب جملہ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقِ, یعنی خلق کی ابتدا کرتا ہے, وہ ہوا یعیدہ ثم یعیدہ, اور پھر اس کے بعد اس کو پلٹا دیتا ہے, لوٹا دیتا ہے. تو یہ یعنی کہ پورا جو نظام زندگی ہے خلقت کا یہ ریسائکلنگ پر بیس کر رہا ہے. اب کیا یہ کام آسان ہے اس طریقے سے نظام بنانا, بہت بہت مشکل ہے نا. یعنی اگر آپ اس کو سیلولر یا ایٹومک لیول پر بھی دیکھیں, جیسے مثال کے طور پر جو مائکرو بایولوجی کے لوگ ہیں وہ ایک بات بیان کرتے ہیں کہ ہماری یعنی میرا بدن کہاں سے شروع ہوا تھا, ایک سنگل سیل سے. وہ سنگل سیل کہاں سے آیا تھا, میرے فادر سے, فادر اور مدر سے, ٹھیک ہے. ان کا یہ سب کہاں سے آیا تھا, ان کے پیرنٹس سے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک سیلولر ہسٹری کو ٹریس بیک کرنا چاہیں تو آپ حضرت آدم تک جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تمام انسانوں کی. تو ان دس وے ہمارا جو پورا نظام خلقت ہے وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے اور وہی ریسائکل ہو رہا ہے. لیکن اس میں سب سے عجیب بات کیا ہے کہ ہر دفعہ جب وہ ریسائکل ہوتا ہے تو اس میں سے ایک نئی شخصیت اور ایک نیا نفس ظہور کرتا ہے. اب یہ معمولی نظام ہے, سوچیں اس کو, یعنی اب یہ اس کو سوچ کے انسان کا دماغ چکر کھا جائے کہ یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہی سیلز اور ایٹمز ہیں کہ جو درخت بھی بنا رہے ہیں, حیوانات بھی بنا رہے ہیں, انسان بھی بن رہے ہیں, کیونکہ انسان من سلالت من تین ہے نا, خود قرآن کا جملہ ہے نا, مٹی کا نچوڑ ہے, تو مٹی کے نچوڑ سے تو سب بن رہے ہیں. صحیح. تو اگلا جملہ یہاں پر کیا ہے کہ یہ نظام, یعنی اگر تم اس کو سمجھتے ہو تو یہ کس قدر بازمات ہے, وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ, لیکن اس پر بہت آسان ہے. ٹھیک ہے, احون یعنی اس کے لیے بہت زیادہ, حین یعنی آسان ہے, باسہولت ہے. خدا کو اس پورے نظام کو قائم کرنے اور چلانے میں کوئی زحمت اور دشواری نہیں ہے, کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہے. اب یہاں پر جو یہ جملہ آیا وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ, یہاں پر ایک شرک کا پاسبلٹی آ گئی, نہیں آ گئی. کہاں پر آ گئی پاسبلٹی؟ نظام چلانے کے حوالے سے نہیں, آسان کے لفظ کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ شرک کی پاسبلٹی اس پر نہیں کہ اس اتنے عظیم نظام کو چلا رہا ہے, احوان کی وجہ سے. یعنی یہ مسئلہ یہاں پر درپیش ہو گیا کہ خدا کے لیے بھی آسانی اور سختی سوچی جا سکتی ہے. ٹھیک, یہ شرک کی ایک کھڑکی کھل سکتی ہے یہاں پہ. تو اگلا جملہ کیا آیا, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, تو اس کے لیے اگر کوئی مثال بھی, مثل بھی بیان کی جاتی ہے نا, جس میں اس قسم کے لفظ ہیں, تو لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, وہ علو کی منزل پر ہے. یعنی وہ نہیں ہے کہ جس کو تم اپنے معیار پہ رکھ کے سوچو اس مثل کو, اور اس کے مطابق اس کا, اس کی صفات یا اس کی شخصیت کا تعین کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن کریم کے اندر پورے انتظامات ہیں کہ جہاں جہاں بھی اس قسم کی چیز آتی ہے, جیسے میں نے آیت الکرسی کی بات کی, یہ سورہ روم کی بات ہے, یا لیس کمثلہ شیء, اور اس قسم کے جملے, کہ یہ ہم نے تمہاری پرابلم کو سالو کیا ہے تمثیلات کو بیان کر کے. ٹھیک, ہم نے تمہارے مسئلے کو حل کیا ہے, تو تم اس جگہ پہ نہیں آ جانا کہ تم خدا کو یا خدائی حقیقتوں کو لٹرل, اسی لٹرل سنس میں لینا شروع ہو جاؤ, یا اس کے حوالے سے جو تمہارا تجربہ ہے یا تمہارا فہم ہے اس کو اس کے اندر لے کر آ جاؤ. تو یہ بات انشاءاللہ ہم کو سمجھ میں آ رہی کہ شرک کہاں پر واقع ہوتا ہے, اس جگہ پر کمزوری سے واقع ہوتا ہے, کہ کیونکہ ہم اس کو, اس کی حقیقتوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, تو وہاں پر یا تو ہم خدا کو کھینچ کے نیچے لے آتے ہیں, یا ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی خدا نخواستہ پیدا ہو جاتی ہے کہ مخلوق کو خدا کے جیسا سمجھنا شروع ہو جائے. تو اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر میں اس کا جو توحید ہے اسماء و صفات میں شرک ہے, انشاءاللہ پھر اس کے حوالے سے بات کروں گا. تو یعنی یہ والا میں امید کرتا ہوں کہ ان مثالوں کے ساتھ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ کہاں کہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے اور کس کس قسم کی پرابلمز آتی ہیں. ٹھیک ہے, اللہم صل علی محمد و آل